بسم الله الرحمن الرحيم. باب الصدق. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال تعالى: والصادقين والصادقات. وقال تعالى: فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. وأما الأحاديث فالأول عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. متفق عليه. صدق کا بیان، اس سے پہلے صبر کا بیان تھا، اب یہ باب آیا ہے باب الصدق، صدق کا بیان، سچائی کا بیان. مصنف کی عادت ہے کہ جب کوئی باب کوئی بیان شروع کرتے ہیں تو پہلے قرآن کریم کی آیتیں لاتے ہیں اور پھر احادیث مبارکہ کا ذکر کرتے ہیں. تو اس سلسلے میں پہلی آیت یہ لے کر آئے: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو، تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرتے رہو. وکونوا مع الصادقین، اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو، سچ والوں کے ساتھ رہو. یہ آیت بہت ہی محتم بشان آیت ہے جس میں اللہ پاک نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے سب سے پہلے تقوی کا حکم دیا. اور تقوی کس طرح سے حاصل ہوگا تو فرمایا اس کے لیے کونوا مع الصادقین، نیک لوگوں کے ساتھ رہو، سچوں کے ساتھ رہو. اس آیت کا جو پس منظر ہے وہ یہ ہے کہ غزوہ تبوک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے تو اس وقت مدینے میں کھجوروں کے پکنے کا زمانہ تھا، سخت قسم کی گرمی تھی اور پھلوں کا موسم تھا. پھلوں کے موسم میں باغ والوں کو نکلنا بہت مشکل ہوتا ہے جب پھل پک رہے ہوں، سال بھر کی کمائی اس پر موقف ہوتی ہے. اور ایسے موسم میں باغ والے اپنے گھر والوں کو لے کر باغ میں چلے جاتے ہیں، باغ کی دیکھ ریکھ بھی ہوتی ہے اور وہیں پر اچھے دن گزر جاتے ہیں اور ان دنوں کا انتظار کرتے ہیں، بالخصوص باغ ایسے ہوں جن میں چشمے بھی ہوں شیری پانی کے، تو وہاں پر رہنے میں اور لطف آتا ہے. ہندوستان میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا جہاں پر آم وغیرہ کے باغات ہوتے ہیں تو وہاں کے لوگ باغوں کے زمانے میں جب پھل پکتے ہیں تو اپنا پورا گزر بسر وہیں پر کر لیتے ہیں. بہت سے لوگ باغوں میں اپنے گھر بھی بناتے ہیں، اس کو فارم ہاؤس بولتے ہیں، وہاں پر رہتے ہیں. تو مدینے کے اندر یہ کھجوروں کے پکنے کا زمانہ تھا اور مدینے میں زیادہ تر رہنے والے صحابہ وہ کاشتکار تھے، زمیندار تھے، باغ والے تھے. تبوک کا موقع ایسا آیا کہ اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم ہوا کہ سب کو نکلنا ہے، نفیر عام تھی، سب کو نکلنا ہے. کیونکہ مقابلہ دنیا کے سب سے طاقتور بادشاہ سے تھا، روم کے بادشاہ سے تھا، جو ملک شام میں 200,000 فوج جمع کر چکا تھا مدینے پر حملہ کرنے کے لیے. تو دنیا کے اتنے بڑے بادشاہ سے مقابلہ تھا جو دنیا کا اپنے زمانے میں سب سے طاقتور بادشاہ ہے اور اتنی بڑی فوج بھی جمع کر رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حکمت عملی، جنگی حکمت عملی یہ ہوتی تھی کہ جب آپ کو معلوم ہوتا تھا کہ دشمن حملہ کر رہا ہے، یہ حملے کے لیے پر تول رہا ہے، تو آپ ان کے آنے سے پہلے خود ہی پہنچتے تھے. اس کا سامنے والے پر ایک نفسیاتی اثر پڑتا ہے، یہ خود آ گئے اس کا مطلب ان کے پاس کچھ خاص پاور ہے، یہ مضبوط ہے، یہ ڈرنے والے نہیں ہیں. وہ ایک لفظ ہوتا ہے نا مورال، ان لوگوں کا مورال بلند ہو جاتا ہے. حضور کے جو صحابہ جا رہے ہیں اور ان کی فوج کا مورال گھٹ جاتا ہے، ڈاؤن ہو جاتا ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایسی حکمت عملی ہے کہ آپ سے پہلے جو جنگی تاریخیں ملتی ہیں ان میں بڑے بڑے سپہ سالاروں کے یہاں یہ حکمت عملی نظر نہیں آتی ہے. بعد میں اگر کسی نے اختیار کی ہے تو پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سکھانے والے ہیں اس حکمت عملی کی. تو یہاں بھی ایسے ہی ہوا کہ آپ کو معلوم ہوا کہ وہ بادشاہ مدینے پہ حملے کے لیے پرتول رہا ہے، تو آپ نے نفیر عام، اعلان عام کر دیا کہ سب کو نکلنا ہے. 30,000 کا لشکر آپ کے ساتھ اکٹھا ہوا، اس سے پہلے کبھی اتنا لشکر اکٹھا نہیں ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کے چلے، لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جو اس جنگ میں، اس غزوے میں حضور کے ساتھ نہیں گئے. ان میں سے ایک بڑا طبقہ تھا منافقین کا تھا، جان بوجھ کر نہیں گئے وہ، لیکن کچھ مخلصین بھی تھے، کچھ مخلصین بھی تھے. جو منافقین تھے انہوں نے آنے کے بعد جب حضور تشریف لائے عذر کیا کہ ہمیں یہ تھا یہ تھا یہ تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو سب بتا دیا گیا تھا اللہ کی طرف سے، آپ نظر انداز کرتے تھے. ایسے بھی موقع آئے کہ سامنے والا منافق واجب القتل ہے اور صحابہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ ہمیں اجازت دیجئے گردن اڑائیں، بلکہ ایک صحابی ہیں، ان صحابی کا جو باپ ہے وہ منافقین کا سردار ہے، عبداللہ ابن ابی ابن سلول، عبداللہ ابن سلول یہ سردار ہے منافقین کا. اس شخص نے مسلمانوں کے جو دو قبیلے ہیں، مطلب انصار اور مہاجرین، ان میں لڑائی کی کوشش کی آپس میں، اور پھر اس نے نفرت انگیز نعرے لگائے. مثلا یہ کہ دیکھو یہ مہاجرین ہیں، باہر کے آئے ہوئے ہیں اور ہم یہاں کے مدینے کے رہنے والے، ہم پہ شیر ہو رہے ہیں، اور ہم جب مدینے پہنچیں گے تو ہم میں کے جو عزیز لوگ ہیں وہ ان کو ذلیل و خوار نکال دیں گے. اس طرح کے نعرے لگائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو حضور نے کہا ھذا دعوى منتنا، بھئی یہ تو جاہلیت کا نعرہ ہے، بہت گندا نعرہ ہے، اس سے تو دلوں کے اندر فرق آئے گا، ایمان سے دور ہو جائیں گے لوگ، آپس میں لڑ پڑیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیزی کے ساتھ مدینہ طیبہ پہنچے ہیں. اس وقت اس شخص کے جو ایک صاحبزادے ہیں ان کا نام بھی عبداللہ ہے، اس شخص نے حضور سے بار بار کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجئے میں قتل کر دوں اپنے باپ کو، اس لیے کہ کسی اور کو آپ حکم دیں گے تو مجھے اچھا نہیں لگے گا، اور کہیں غصے میں آ کے میں کوئی غلط حرکت نہ کر دوں اس کے خلاف، کیونکہ باپ ہے میرا، اس لیے مجھے اجازت دے دیئے. اور مدینے کے باہر اپنے باپ کی اونٹنی روک لی اور کہا پہلے یہ بتاؤ کہ عزیز کون ہے اور ذلیل کون ہے، عزت والا کون ہے اور ذلت والا کون ہے، خدا کی قسم جب تک تم نہیں کہو گے میں تمہیں جانے نہیں دوں گا، مدینے میں داخل نہیں ہونے دوں گا. باپ منت سماج کر رہا بیٹی کا، حالانکہ سردار ہے. پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک خبر پہنچی تو حضور نے بیٹے کو کہا، کسی صحابی سے کہلوایا جا کر کہو باپ کو جانے دے، اس کے سمجھ میں بات آ گئی عزت والا کون ہے. इज्जत वाला कौन है? तो यहां पर इजाजत मांग रहे हैं सहाबा, लेकिन हुजूर ने फरमाया अगर मैं इनको कत्ल करूंगा तब लोग यूं कहेंगे कि मोहम्मद तो अपने ही साथियों को कत्ल करता है। ये प्रोपेगेंडा होता है और इस प्रोपेगेंडे का असर बहुत तेजी से बातिल नजरियात को लेकर फैलता है, फिर लोगों के मनफी रुझानात बनते हैं। इसलिए हुजूर ने प्रोपेगेंडे से बचने के लिए, और ये दुनिया को सबक दे दिया भाई प्रोपेगेंडे बड़े खतरनाक होते हैं, तुम भी प्रोपेगेंडे का शिकार ना हो जाना, और कहीं ऐसा मौका हो तो हालात से कंप्रोमाइज कर लेना। तो ये शख्स वाजिबुल कत्ल था, लेकिन हुजूर ने कहा अगर मैंने इसे कत्ल कर दिया तो लोग कहेंगे मोहम्मद तो अपने ही साथी को कत्ल करता है, क्योंकि ये अपने आप को मुसलमान कहते थे ना, तो दुनिया तो ये कहेगी मुसलमान को कत्ल कर रहे हैं। इसलिए इस मौके पर जब बहुत से मुनाफिकीन आए और उन्होंने कहा कि हमें यहूदुर था यहूदुर था यहूदुर था, तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ नहीं कहा, उनके उजर को कबूल कर लिया, तुम जानो अल्लाह जाने, उनके हाल पे छोड़ दिया। चंद मुखलिस सहाबा थे, हिलाल इब्न उमैया, काब बिन मालिक, मुरारा इब्न रबी, ये तीन सहाबी बड़े मुखलिस सहाबी और हुजूर के बहुत इंतहाई करीबी सहाबी। इन्होंने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर साफ साफ कहा या रसूलल्लाह हम सिर्फ सुस्ती की वजह से नहीं गए, हमारे बागों की मोहब्बत ने हमको जाने नहीं दिया। साफ साफ कहा या रसूलल्लाह। हुजूर ने हजरत काब से कहा तुमने तो ऊंटनी भी खरीदी थी जहन में जाने के लिए। कहा या रसूलल्लाह बिल्कुल सही बात है, मैं सोचता था क्या मेरे पास तो ऊंटनी है, इससे पहले कभी ऊंटनी भी नहीं रही, तेज रफ्तार है, कल पकड़ लूंगा जाकर अपने साथियों को, दूसरे दिन जाकर पकड़ लूंगा, तीसरे दिन जाकर पकड़ लूंगा। लेकिन जब बाग में जाता था और उसकी फिजा और उसकी हवा और उसकी ठंडक और वहां का शीरी पानी देखता था तो मेरा जाने को दिल नहीं करता था, यहां तक कि शैतान मुझे बहकाता रहा और आपके आने का वक्त होगा और आप तशरीफ ले आए। साफ साफ कहा। दूसरे दो साहबी ने भी साफ साफ कहा, सच्चाई इख्तियार की। जब इन्होंने सच्चाई इख्तियार की तो अल्लाह ने इनकी तौबा को कबूल फरमाया। इसलिए कुरान करीम ने कहा ए ईमान वालो इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरते रहना, वकूनु मअस्सादिकीन, और हमेशा सच्चों के साथ रहना। इस सादिकीन से मुराद बहुत सारे हजरात का ये ख्याल है मुफस्सिरीन का कि ये तीन सहाबी मुराद हैं, कि इतने सच्चे थे कि इन्होंने सब कुछ बर्दाश्त कर लिया, इनका बाकायदा बायकॉट किया गया, मुकाता जिसको बोलते हैं, सलाम कलाम तक भी कोई नहीं करता था इनसे, इनकी बीवियों को हुक्म हो गया इनके साथ ना रहें, सब कुछ बर्दाश्त किया, यहां तक कि काब इब्ने मालिक रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु जो हैं वो तो शायर हैं बहुत बड़े, और एक शायर की पहचान और शनाख्त बहुत दूर दूर तक होती है। जैसे कि आजकल लोग देखें बहुत बड़ा कोई सहाफ़ी है, अब सहाफत का दौर भी ख़त्म हो गया, अब जो टीवी पर अच्छा बोलने वाला है कोई एंकर है तो उसकी पहुंच दूर दूर तक होती है, लोग पहचानते हैं उसको। उस जमाने में शायरों को लोग पहचानते थे और उनको आज़ादी हासिल थी इजहार राय की, जैसे आज सहाफत को इजहार राय की आज़ादी हासिल है, अगर किसी मुल्क में सहाफत को इजहार राय की आज़ादी न दी जाए तो फिर वो मुल्क मुल्क जो है पूरा ब्लैकलिस्ट में आ जाता है। तो ये सहाबी हैं और ये सहाबी बहुत बड़े दर्जे के शायर हैं। गस्सान के बादशाह को जब मालूम हुआ कि काब जो गस्सान का बादशाह इनको जानता था कि उनसे हजरत मोहम्मद नाराज हैं, तो उस शख्स ने खत भेजा जिस खत में मजमून था कि काब हमने सुना है कि तुम्हारे आका तुमसे नाराज हैं, अगर ऐसी बात है तुम मेरे पास आ जाओ, मैं बहुत इज्जत दूंगा, हर तरह का माल हर तरह की इज्जत जो चाहोगे वो मिलेगा, मेरे पास आ जाओ। حضرت کعب کہتے ہیں کہ اگرچہ حالات ایسے تھے کہ میرا بائیکاٹ کر رکھا تھا، کوئی سلام کلام نہیں کر رہا تھا، حضور بھی مجھ سے چہرہ انور پھیرے ہوئے تھے، لیکن جیسے ہی میں نے یہ خط پڑھا تو قریب میں ایک جگہ تندور جل رہا تھا، میں نے قاصد کو بلایا ادھر آ اور کہا دیکھ اپنے مالک کو جواب دے دینا، اور وہ خط تندور میں ڈال دیا کہ یہ جواب ہے. ان حضرات کے دلوں میں ایمان بیٹھ چکا تھا، اور ایمان کے آگے ساری چیزیں ان کے سامنے ہیج تھی. ایمان کے سامنے کسی چیز کی کوئی وقت نہیں تھی، ایمان سب سے مضبوط کے سامنے. پھر اللہ پاک نے قرآن کریم میں آیت نازل کی ہو، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، اللہ نے توبہ قبول کی ان لوگوں کی، ان تین لوگوں کی جو پیچھے رہ گئے تھے. حَتَّى اِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ، جبکہ حالت ایسی تھی کہ زمین ان پر تنگ ہو گئی تھی، ان کے دل بھی تنگ ہو گئے تھے. وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ، اور وہ خیال کرتے تھے کہ اللہ کے علاوہ کوئی ہمارا ٹھکانہ نہیں ہے. اللہ نے توبہ قبول کی، ثم تاب علیہم لیتوبوا ان اللہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے. اس واقعے سے ایک بہت بڑا سبق یہ ملتا ہے کہ انسان توبہ کرتا رہے، رحمت الہیہ سے مایوس نہ ہو. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان جب حالات میں گر جاتا ہے اور اس کو خیال آتا ہے، سمجھ میں آ جاتا ہے کہ میرے گناہوں کی سزا ہے، اب توبہ کر رہا ہے، گل گلا رہا ہے، لیکن حالات کھلتے ہوئے محسوس نہیں ہو رہے، توبہ کر رہا ہے. تو اس میں جلد بازی نہ کرے، مانگتا رہے، توبہ کرتا رہے کرتا رہے، ایک نہ ایک دن ضرور اللہ پاک اس کی توبہ کو قبول فرما لیں گے اور حالات سے نکال لیں گے. وہ فضائل لہجے میں ایک صاحب کا قصہ لکھا ہے نا، کہ ایک نوجوان عالم حج کے لیے گئے، وہاں پر ایک صاحب کو دیکھا کہ وہ طواف کر رہے ہیں، اور جب بھی وہ لبائک کہتے ہیں آواز آتی ہے لا لبائک، جب بھی آواز لبائک کہتے ہیں تو جواب کیا آتا ہے، لا لبائک، تیری لبائک قبول نہیں ہمارے یہاں. یہ کہتے ہیں بڑے میاں سنا نہیں ہے تم نے کیا آواز آ رہی ہے؟ کہہ لے کہ ہاں میاں میں 70 سال سے سن رہا ہوں یہ، 70 سال سے، مگر یہ تو بتاؤ کہ اگر میں اس در سے چلا گیا تو اور کون سا در ہے جہاں پر مجھے اللہ کی رحمت متوجہ ہو سکتی ہے میرے اوپر، اور جہاں پر میری توبہ قبول ہو سکتی ہے، یہی تو ایک در ہے. دروازہ کھٹکھٹاتے رہو، جو کھٹکھٹاتے رہتا ہے دروازہ ایک دن کھلتا ہی ہے. تو ان حضرات پر ایسے حالات تھے، قرآن نے کہا واقعت علیہم الارض بما رحبت، زمین تنگ نظر آ رہی تھی، کیونکہ کوئی بات کرنے والا نہیں. بیویوں کو بھی حضور نے حکم دے دیا الگ ہو جاؤ ان سے، تنہا آدمی کیا کرے گا. ان کے ایک چچازاد بھائی تھے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک دن اپنا دل سخت کر کے یہ دیوار پھلانگ کے ان کے باغ میں کود کے چلے گئے، سامنے سے نہیں گئے، اور وہ ان کے بڑے دوست تھے. کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وہ چپ رہے. کہا بھائی کیا اللہ کے رسول نے منع کیا ہے؟ چپ رہے. بھائی معاملہ کیا ہے؟ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے. ان حضرات کیا تعمیل و حکم کا جذبہ تو دیکھا حضور کا، حضور نے کہہ دیا کہ بھائی ان سے بات مت کرو ابھی، تو اب ساری رشتے داریاں اور سارے تعلقات ختم جب تک حضور نہ کہہ دیں. اور جب مجدہ آیا، خوشخبری آئی توبہ کی قبولیت کی، تو وہی پہلے کی طرح محبت، سب سے پہلے یہی حضرت قتادہ بھاگے چلے آ رہے ہیں خوشخبری دینے کے لیے، توبہ قبول ہوگی تمہاری، دوسرے حضرات آ رہے ہیں، تانتا لگ گیا. تو ایک بڑا سبق یہ ہے اس آیت کریمہ میں کہ انسان توبہ کی قبولیت کے لیے مایوس نہ ہو کہ صاحب توبہ قبول نہیں ہو رہی، حالات چھٹ نہیں رہے، چھٹ نہیں رہے. نہیں، ضرور قبول ہوتی ہے، ضرور قبول ہوتی ہے، اللہ پاک کا یہ وعدہ ہے. دلی نہ کرے. یہ حضرات 50 دن تک تقریباً پریشان رہے، لیکن پھر اللہ پاک نے سنا اور اللہ نے قبول کیا. اور بہت سارے مفسرین کا کہنا یہ کہ صادقین سے یہی لوگ مراد ہیں جو اللہ نے کہا تقوی اختیار کرو اور نیک لوگوں کے ساتھ رہو, یہی لوگ ہیں صادقین سے مراد. اور علماء کی ایک جماعت کی رائے یہ ہے کہ یہاں صادقین سے مراد انصار اور مہاجرین, یعنی حضور کے تمام صحابہ ہیں. اس لیے صحابی کی صحبت کسی کو حاصل ہو گئی ایمان کی حالت میں تو وہ تابعی بن جاتا ہے اور اس کا مقام بھی بہت بلند ہو جاتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ بات ارشاد فرمائی, خیر امتی قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم, سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ, پھر میرے صحابہ کا زمانہ, اور پھر تابعین کا زمانہ, ثم یفشی الکذب, اس کے بعد میں جھوٹ پھیل جائے گا اور دوسری چیزیں پھیل جائیں گی. تو سب سے بہترین زمانہ یہ تین زمانے کہلاتے ہیں, بہترین زمانہ حضور کا, پھر اس سے کم صحابہ کا, پھر اس سے کم تابعین کا, تابعین کا بھی بہترین زمانہ. اور تابعین کا بہترین زمانہ کیوں؟ اس لیے کہ تابعین کو صحابہ کی صحبت ملی. اور صحابہ کا بہترین زمانہ کیوں؟ صحابہ کو حضور کی صحبت ملی. تو اس لیے کہا گیا کہ ان صحابہ کے ساتھ رہو صادقین. اور ایک رائے یہ ہے کہ صادقین سے مراد ہر وہ شخص جو عالم بھی ہے اور صالح بھی ہے, عالم بھی ہے اور صالح بھی ہے, اس کے اندر نیکی ہے, اس کے اندر علم الہی ہے, شریعت کا علم اس کے پاس میں ہے, ان کی صحبت اختیار کرو. اور لفظ صادقین کہہ کر یہ بتا دیا کہ دراصل عالم صالح وہی شخص ہو سکتا ہے جس کا ظاہر اور باطن یکساں ہو, ایک سا ہو, جو دل میں ہے وہی باہر ہے, جو خلوت میں ہے وہی جلوت میں ہے. یعنی کہ تو جلوت میں سب کے سامنے تو بھائی سبحان اللہ ماشاء اللہ فقیہ دورہ اور حضرت اور یہ اور وہ فلاں, جلوت میں تو ہی, اور خلوت میں چلے جائیں تو سب چیز حلال, حرام چیز حلال. اور آج کل تو حرام میں پڑھنا بڑا آسان ہو گیا ہے. ایک زمانے میں فلم دیکھنا مووی دیکھنا بڑا مشکل تھا, کوئی عام آدمی بھی جلدی سے ہمت نہیں کرتا تھا, باعزت گھرانوں کے بچے بھی جلدی سے ہمت نہیں کرتے تھے مووی دیکھنے جانے کے لیے. اور اگر کوئی ڈالی ٹوپی والا چلا جائے تو بہت ہی معجوب ہوتا تھا, جاتی نہیں تھا بولتے کوئی ڈالی ٹوپی رکھ کر, لیکن خدا نہ خاص سے کوئی چلا جائے تو اس کے لیے تو بہت ہی عیب کی بات سمجھی جاتی تھی. چہ جائے کہ کوئی عالم چلا جائے, کوئی حافظ چلا جائے, کوئی محسن چلا جائے. لیکن باطل نے ایسا فتنہ ہمارے ہاتھوں میں تھما دیا ہے, آج رات کو پوری رات یا دو گھنٹے تین گھنٹے دنیا کی کوئی سی بھی مووی آپ نکال لیجئے, رات بھر دیکھ لیں گے اور صبح کو اللہ اکبر, توبہ کی بھی توفیق نہیں ہوئی. بھئی میرا اپنا معاملہ تھا, الحمدللہ میں ہر نماز سے پہلے توبہ ضرور کرتا ہوں, اور ہر انسان کو توبہ کرتے رہنا چاہیے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے. ہمارے بزرگوں نے, ہمارے بڑوں نے ہم کو یہ بات سکھائی ہے, اگر کسی گناہ پر توبہ کی توفیق نہیں مل رہی ہے یہ بڑے خطرے کی بات ہے, اس پر پھر ایمان کے لالے پڑ جاتے ہیں, ایمان کے لالے. تو اب حرام کام میں مبتلا ہونا بہت آسان ہو گیا, شیطان نے اتنا آسان کر دیا ہے کہ آدمی بستر پر لیٹے گا اور لیٹنے کے بعد میں فون ہاتھ میں لے گا, رات میں اتنے ضروری فون تو کرنے ہوتے نہیں ہیں, تو لا محالہ وہ نیٹ کھولے گا, بلکہ آج کل تو نیٹ کھلے ہوئے ہوتے ہیں, وائی فائی گھروں میں ہے, اور اس کے بعد میں وہ یوٹیوب پہ جائے گا یا دوسری جو چیزیں ہیں وہاں پر جائے گا, اور جانے کے بعد میں پھر اسی میں دیکھتے دیکھتے نہ ذکر کی توفیق ہوئی, نہ اللہ کی توفیق ہوئی, نہ وضو کی توفیق ہوئی, نہ مسواک کی توفیق ہوئی, اور چلا گیا یوں سو گیا. جبکہ حدیث پاک میں آتا ہے بندہ جب بستر پر جائے تو کچھ نہ کچھ اللہ کا ذکر کر کے سوئے, توبہ استغفار کر کے سوئے, اور اپنا جو کچھ ہے وہ دنیا ابھی دن کا جو کچھ ہوا سب صاف کر کے سوئے, اپنی کاپی صاف کر کے سوئے. یہ حدیث کا مضمون نہیں ہے کاپی صاف کر کے سوئے, بزرگوں کی بتائی بات ہے, انسان جب بستر پر جائے تو اپنی کاپی صاف کر کے سوئے, نامہ اعمال, یعنی جو کچھ ہوا ہے توبہ کر کے سوئے. لیکن اس فون نے توبہ کو بھی بھلا دیا ہے, یہ بڑے فتنے کی چیز ہے, اور ایسی لت لگ گئی ہے اس کی, اب ایسی لت لگ گئی ہے اس سے بچنا ایسا مشکل ہو گیا ہے. دوستو بچو, اگر نہیں بچیں گے تو پچھتائیں گے, ہمارے بچے ہم کو دیکھ کر بگڑیں گے. تو بچیں گے کیسے؟ سب سے پہلے آج ہی سے اللہ سے دعا مانگنا شروع کر دیں, اللہ اللہ ہم اس غلط لت میں پڑ چکے ہیں, یہ ہمیں غلط لت لگ گئی ہے, اللہ ہمیں بچا لیجئے, اللہ بچا لیجئے, اللہ بچا لیجئے. ایمان والا جب اچھائیوں کے لیے, نیک کاموں کے لیے دعا قبول کرتا ہے تو اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے. تو پہلی فرصت میں دعا شروع کر دیں, دوسری فرصت میں صدقہ, نفس پر زور پڑے گا. اسی لیے صدقہ کرو, اور اسی نیت سے کرو, 50 روپے 100 روپے جو اللہ نے حیثیت دے دیے کہ اللہ ہم سے یہ لت چھڑا دے, اللہ ہم سے یہ لت چھڑا دے, اس کی بھی برکتیں ملیں گی آپ کو. پھر اس کے بعد میں کچھ ترکیبیں ہیں, جب ضرورت ہو تبھی فون ہاتھ میں لو. کچھ ایپس ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں بہت زیادہ نوٹیفیکیشن آتا ہے اور بہت زیادہ غلط چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں, اور کوئی دینی اور دنیاوی فائدہ اس سے نہیں, ان ایپ کو نکال لیں آپ. جو ضروری چیزیں ہیں انہیں کو رکھیں, اور رات کو جب سونے کا ٹائم ہو تو چارجنگ کے لیے اتنی دور رکھیں کہ آپ کا ہاتھ نہ جائے, اٹھ کر جانا پڑے, کیونکہ قریب میں ہوگا تو کسی نے کسی بہانے سے ہاتھ میں اٹھائیں گے, اور پھر ہاتھ میں آئے گا تو پھر سب کچھ بلا دے گا وہ. دور رکھیں آپ, اور دور رکھنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ تہجد کا الارم رکھے اس میں آپ, جب دور رکھے بجے گا نا وہ تو آپ کو اٹھ کر جانا پڑے گا, سستی دور ہو جائے گی. قریب ہوتا ہے تو آدمی بند کر دیتا ہے پھر سو جاتا ہے. تو اس دور رکھنے کا ایک فائدہ کیا ہے کہ تہجد میں اٹھنا بھی آسان ہو جائے گا. تو پہلی فرصت میں دعا شروع کریں, صدقہ نکالیں, اور جو اس طرح کے ایپس ہیں جن میں جو نہ دینی فائدہ نہ دنیا فائدہ, وہ نکال دیں بالکل, رات کو دور رکھیں. بلکہ اپنے گھر میں بچوں سے بھی رات کو 10 بجے فون سب لے لیں, اپنے قبضے میں لے لیں اور کہیں یہاں رکھیں, ان کے ہاتھ میں فون نہ دیں. اور صبح کو جب ان کے کام پہ جانا ہو کہ جب لے کر جاؤ, بچوں کی نگرانی کرتے رہیں, کیونکہ جب ہم اس فتنے میں مبتلا ہو سکتے ہیں تو ہمارے بچے نہیں ہو سکتے کیا؟ اس کے جو آپشن ہیں, اس کے جو پروگرام ہیں, جتنے ان کو معلوم ہے ہمیں معلوم نہیں. اس لیے رات کو آپ قبضے میں کر لیں اور کہہ دیں چارجنگ کے لیے ادھر ہی رکھو, صبح کو آپ لینا یہاں سے. تو آج کل حرام سے بچنا بڑا مشکل ہو گیا ہے, باطل نے ایسی محنت کی, ایسی محنت کی ہے کہ گھروں کے اندر, جیبوں کے اندر, ہر جگہ اس نے حرام پہنچا دیا ہے. اب موبائل کی گھنٹی رکھتے ہیں ہم لوگ, ایک سادہ رنگ ٹونگ ہے, لیکن کچھ لوگ گانے والے, میوزک والے, مسجد کے اندر فون آتا, مسجد کے اندر گانے بج رہے ہیں, میوزک بج رہی ہے, یہ بھی غلط ہے. کچھ لوگ تکبیر کے اذان کی رنگ رکھتے ہیں, رنگ ٹونگ, اس میں تکبیر ہے, اذان ہے, اللہ کا نام ہے, قرآن کریم کی آیت ہے, یہ بھی غلط ہے. یہ اللہ کے نام کا غلط استعمال ہے. رنگ ٹونگ کے لیے اللہ نے کہا کہ میرا نام کو استعمال کرو, قرآن کی آیت, ہم اچھے سمجھ رہے ہیں, اچھا نہیں ہے, یہ قرآن کا غلط استعمال ہے. بہت سے لوگ گھر میں بیل لگاتے ہیں اور اس میں بھی یہ ہوتا ہے اذان ہوتی ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر, خود پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی, کبھی بیل پڑے گی ہماری گھنٹی بجائے گی. اذان غلط استعمال ہے اس کا, بدل لو, ٹھیک نہیں ہے وہ. اور آج کل ایک مسئلہ چلا ہے رقیہ کا, لوگوں نے بتا دیا رقیہ سنتے رہو تمہارے اندر کا جو جن ہے وہ نکل کے بھاگے گا, تمہیں الٹی ہوگی, قہ ہوگی, اور یہ ہوگا, فلاں ہوگا, اور نکل کے تمہارا ایک دم سے بھاگ جائے گا سنتے سنتے, چلو نکل جاتا ہوگا. لیکن مجھے یہ بتاؤ, اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے جب قرآن کریم پڑھا جائے تو غور سے سنو, اور ہم اپنی دکان میں اس کو چلا کر چھوڑ دیتے ہیں, کاموں میں لگے رہتے ہیں, کہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں ہے یہ, یہ حرام ہے. کیا یہ حرام ہے؟ اللہ نے کہا قرآن کریم جب پڑھا جائے تو اس کو سنو, سننا ہے, یہ سننا ضروری ہے, اگر نہیں سنیں گے اس وقت میں تو گنہگار ہوں گے. इसलिए अगर आप चलाते हैं तो सुनिए, और जब दूसरे काम में लगते हैं तो आप उसको बंद कर दीजिए। मैं टेप रिकॉर्ड से सुनना गलत नहीं कह रहा हूं मैं, लेकिन जब चलाओ तो सुनो, और अगर नहीं चला रहे हो, नहीं सुन रहे हो तो मत चलाओ। ये तो कुरान करीम की बेद भी है ये। तो हम लामहाला तौर पर बहुत से काम ऐसे कर रहे हैं जो अल्लाह को नाराज करने वाले हैं, और फिर कह रहे हैं साहब हमारी नहुसतें दूर नहीं हो रही, हमारे हालात दूर नहीं हो रहे, हमारी परेशानियां दूर नहीं हो रही है। तो कहा गया इत्तकुल्लाह वकूनु मअस्सादिकीन, तक्वा इख्तियार करो और सच्चे लोगों के साथ रहो। और मैं सच्चों से मुराद वो उलमा और वो सुलहा जिनके कौल और फ़ैल में यकसानियत है, नेक लोग शरीयत का इल्म रखते हैं और तरीकत को भी जानते हैं। और कहना चाहिए कि अस्हाब निस्बत अहलुल्लाह भी मुराद है इससे, क्योंकि इनके दिलों के अंदर जो इश्क इलाही की आग होती है, नूर इलाही की निस्बत जो उनको हासिल होती है, अल्लाह ने उसमें यह असर रखा है कि जब कोई उनके पास बैठता है तो उसके असरात बैठने वालों को भी मिलते हैं। उनके दिल में अल्लाह है, अल्लाह के लिए मेहनत की भी होती है, इसलिए जो नूर भरा हुआ है उस नूर के असरात, उस नूर की रोशनी सबको मिलती है। हदीस पाक में फरमाया गया हुमुल जुलसाउलाश्का जलीसुम, ये जो अहलुल्लाह अहले जिक्र होते हैं ना, इनके पास कोई आकर बैठ जाए और खाली बैठ जाए, कुछ ना करे, वो भी महरूम नहीं होता। इसलिए बुजुर्गों ने कहा यकसाते बाउलिया बेहतर अससाला इबादत बेरिया, किसी एक अल्लाह वाले के पास पे थोड़ी देर बैठ जाना, किसी अल्लाह वाले के पास में थोड़ी देर बैठ जाना 100 साल की ऐसी इबादत से बेहतर है जिसमें जर्रा बराबर रियाकारी ना हो। आप अंदाजा करो 100 साल कितने दिन लगेंगे, 100 साल की उम्र भी नहीं होती। इस उम्मत की उम्र है, हुजूर ने फरमाया अमार उम्मती मा बैन 60 इला 70, मेरी उम्मत की उम्र आम तौर पर 60 से 70 के दरमियान, ये 70 के ऊपर अगर कोई है तो अल्लाह का शुक्र मना रहा है, वो बोनस में चल रहा है, आम तौर से ही उम्र है इस उम्मत की। 100 साल की उम्र भी नहीं हो रही तो 100 साल कोई आदमी इबादत करेगा तो कितनी खट्टी हो जाएंगी। फरमाया किसी अहलुल्लाह के पास में थोड़ी देर बैठकर आपको जो नूर और जो फैज हासिल होगा वो आपको 100 साल की इबादत में भी हासिल नहीं होगा, क्योंकि हुजूर ने फरमाया ये लोग ऐसे हैं कि इनके पास थोड़ी देर बैठने वाला भी महरूम नहीं होता। ला इश्का जलीसुहुम, उनके अखलाक, उनकी आदतें, उनके अतवार, उनकी तवज्जुहात हासिल होती हैं, उनका फैज हासिल होता है। इसी अल्लाह ने कहा ईमान वालो तकवा इख्तियार करो, और तकवा कैसा हासिल होगा, ऐसे लोगों के साथ रहो जो सच्चे हैं। सच का मतलब उनके कौल के अंदर भी सच्चाई है, उनके अमल के अंदर भी सच्चाई है, उनकी नियतों के अंदर भी सच्चाई है, और उनके अंदर इखलास भरा हुआ है, वो मुराद है। तो ऐसे लोगों के पास जब हम बैठेंगे तो यकीनन फायदा होगा ही। और ये हजरात इखलास के पुतले होते हैं। इंसान जब अल्लाह अल्लाह करता है ना, जिक्र करते 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 इखलास आता चला जाता है। कहते हैं कि शुरू में इबादत रिया ही होती है, शुरू में इबादत रिया होती है, फिर आदत होती है, फिर इबादत बनती है। शुरू शुरू में इंसान दिखा रहा है, दिखाने के लिए बड़ा भाई हाँ आप रुको मत, करते रहो आप, कोई निफली रोजे रख रहा है तो वो मियाँ दिखाने के, अरे भाई रखते रहो आप, रखते रहो, शुरू शुरू में वो रियाकारी है बस, ठीक है, दिल भी चाहेगा कोई किसी को मालूम हो तो अच्छा लगे, बताने में भी अच्छा लगता है, लेकिन आप पीछे मत हटो, फिर वो आदत बन जाएगी, आदत के बाद फिर वो इबादत बन जाएगी। बाद मरतबा ऐसा होता है कि हम नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज का मतलब ये है कि नफल नमाज है मस्जिद में, देर तक अवाबीन वगैरह की नमाजें पढ़ लें, इशराक की नमाज पढ़ लें, और कुछ लोगों ने देख लिया, हम चाहते हैं उनकी निगाहों में हमारी इज्जत हो जाए, अब दिल में खुशी होती है, अच्छा है इन्होंने मुझे देख लिया, बड़ी इज्जत करेंगे मेरी। यह है कि हम दीन के किसी काम में लगे हुए हैं, किसी ने हमें देख लिया और दिल में ख्याल आ रहा है अच्छा है इनकी निगाह में मेरी इज्जत हो गई, अब जब इनसे बात करूँगा कोई काम आएगा तो इज्जत से बात करेंगे, दिल में ख्याल आ रहा है, فوراً خیال آئے گا ارے یہ تو ریاکاری ہے. تو اب فوراً شیطان یہ دل میں بات ڈالے گا چھوڑو, ہمیں چھوڑنا نہیں ہے عبادت کو, اس لیے کہ مخلوق کے لیے عبادت کرنا بھی ریاکاری اور مخلوق کی وجہ سے عبادت چھوڑنا بھی ریاکاری ہے. مخلوق کے لیے عبادت کرنا بھی نہیں ہے, مخلوق کو دکھانے کے لیے مطلب, اور مخلوق کی وجہ سے چھوڑنا بھی نہیں ہے. ہم عبادت کر رہے ہیں, خیال آ گیا ادھر آیا ادھر نکل دو اسے, نیت صحیح کر لو, ہم تو اللہ کے لیے کر رہے ہیں, نیت صحیح کر لو, عادت ہو جائے گی عبادت بن جائے گی کچھ دنوں کے بعد میں. پریشان ہونے کی اس میں ضرورت زیادہ نہیں ہے, لیکن اس کو عبادت بنائے, اخلاص پیدا کرنے کی کوشش کرے, پیچھے نہیں ہٹے. تو اس لیے کہا گیا کہ سچائی ہونی چاہیے, قول میں بھی بات میں بھی سچائی ہونی چاہیے, عمل میں بھی سچائی ہونی چاہیے, اور اخلاص بھی ہمارے اندر ہونا چاہیے, اور نیتوں میں بھی سچائی ہونی چاہیے. یہ چار چیزیں جب کسی انسان کے اندر ہوتی ہیں تو وہ انسان کامل ہوتا ہے, آگے بڑھتا ہے, اور اللہ کی نگاہ میں وہ انسان مقبول ہوتا ہے. اللہ پاک ہم سب کو سمجھ کے عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین, الصلاة والسلام على سید الانبیاء المرسلین محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا فتنة المسيح الدجال. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى, نسألك العافية عافية كاملة في الدنيا والآخرة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين, الحمد لله رب العالمين.